بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد بہشتی زیور میں سے رسومات کے بیانات مہر زیادہ بڑھانے کا بیان فرمایا کہ انہی رسوم میں سے مہر زیادہ ٹھہرانے کی رسم ہے جو خلاف سنت ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خبردار مہر بڑھا کر مت ٹھہراؤ اس لیے کہ اگر یہ عزت کی بات ہوتی دنیا میں اور تقوی کی بات ہوتی اللہ کے نزدیک تو تمہارے پیغمبر اس کے زیادہ مستحق تھے مجھ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے نکاح کیا ہو یا کسی صاحبزادی کا نکاح کیا ہو اور 12 عقیہ سے زیادہ اور بعضی روایتوں میں 12.5 عقیہ سے زیادہ مہر مقرر کیا ہو بعض کہتے ہیں کہ بڑا مہر اس لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ شوہر چھوڑ نہ سکے یہ عذر بالکل لغو ہے اول تو جن کو چھوڑنا ہوتا ہے چھوڑ ہی دیتے ہیں پھر جو کچھ بھی ہو اور جو مہر کے تقاضے سے خوف نہیں چھوڑتے اور جو مہر کے تقاضے کے خوف سے نہیں چھوڑتے وہ چھوڑنے سے بدتر کر دیتے ہیں یعنی نہ طلاق دیتے ہیں نہ پاس رکھتے ہیں بیچ ادھر میں ڈال رکھا نہ ادھر کی نہ ادھر کی ان کا کوئی کیا کر لیتا ہے یہ سب فضول عذر ہیں اصل یہ ہے کہ افتخار یعنی فخر اور ریاکاری کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ خوب شان ظاہر ہو سو فخر کے لیے کوئی کام کرنا چاہے وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو حرام ہو جاتا ہے تو بھلا اس کا کیا کہنا جو خود بھی سنت کے خلاف اور مکروہ عمل ہو وہ تو اور بھی منع اور زیادہ برا ہو جائے گا سنت تو یہی ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور صاحبزادیوں کا سا مہر ٹھہرائے اور خیر اگر ایسا ہی زیادہ باندھنا ہو تو ہر شخص کی حیثیت کے موافق مقرر کریں اس سے زیادہ نہ کریں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کم عمر ہونے کا عذر فرما دیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرماتے ہوئے خود حاضر ہو کر زبانی عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً حکم الہی آیا اور آپ نے ان کی عرض کو قبول کر لیا اس سے معلوم ہوا کہ منگنی میں یہ تمام بکھیڑے جن کا آج کل رواج ہے سب لغو اور سنت کے خلاف ہے بس زبانی پیغام اور زبانی جواب کافی ہے اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15.5 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 21 برس تھی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں توقف کرنا اچھا نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دولہا دلہن کی عمر میں جوڑ ہونے کے لحاظ رکھنا بھی مناسب ہے اور بہتر یہ ہے کہ دولہا عمر میں کسی قدر دلہن سے بڑا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس جاؤ اور ابو بکر عمر و عثمان اور طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک جماعت انصار کو بلا لاؤ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کو بلانا کچھ مذائقہ نہیں اور حکمت اس میں یہ ہے کہ نکاح کی شہرت ہو جائے کیونکہ مقصود ہے مگر اس اجتماع میں بہت زیادہ اہتمام و کوشش نہ ہو وقت پر ولا یعنی جیسے کارڈ چھاپے جاتے ہیں باقاعدہ مہنگے مہنگے بہت خرچہ کیا جاتا ہے پھر ان کو کارڈ دینے کے لیے ایک مہم چلتی ہے کئی روز کارڈ دیے جاتے ہیں بعض اوقات ایک ایک دو مہینے سے کارڈ دینے پر نکلا جاتا ہے صبح کام پہ گئے شام کو تھکے ہوئے آ رہے ہیں لیکن آج فلاں جگہ جانا ہے آج فلاں جگہ جانا ہے آئے دن کا یہ چکر ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہیں اس طرح اس میں فرمایا گیا ہے کہ زبانی اطلاع کافی ہے اس طرح ٹیلی فون پر بھی اطلاع دی جا سکتی ہے وقت پر بلا تکلف دو چار آدمی قریب نزدیک کے ہوں جمع ہو جائیں یہ سب حاضر یہ سب حضرات حاضر ہو گئے اور آپ نے ایک خطبہ پڑھ کر نکاح کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ باپ خود اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دے۔ اور 400 مثقال چاندی مہر مقرر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر لمبا چوڑا مقرر کرنا بھی خلاف سنت ہے، بس مہر فاطمی اور برکت کافی، برکت کا باعث ہے، کافی اور برکت کا باعث ہے، اور اگر کسی کو وسعت نہ ہو تو اس سے بھی کم مناسب ہے۔ مہر فاطمی کی مقدار 131 تولہ 4 ماشا چاندی یا اس کے وزن کے برابر جو قیمت پڑتی ہے وہ ہے، اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک طبق میں خرمے لے کر، یعنی کھجوریں لے کر حاضرین کو پہنچا دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ یہ ہے رخصتی سیدت جو سیدہ تھیں اور جنت کی بھی سردار ہوں گی عورتوں کی، ان کی یہ رخصتی کہ ایک خاتون کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ بہنوں دیکھو، یہ دونوں جہان کی شہزادی کی رخصتی ہے، جس میں نہ دھوم نہ دھام، نہ میانہ نہ پالکی نہ بکھیڑے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لوگوں کو کچھ دلوایا، نہ منہ دکھلائی، نہ یہ جو تحفے تحائف، کچھ بھی نہیں، نہ کنبہ برادری کا کھانا کیا۔ ہم لوگوں کو بھی لازم ہے کہ اپنے پیغمبر دونوں جہان کے سردار کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی عزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہ سمجھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگایا۔ وہ ایک لکڑی کے پیالے میں پانی لے آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نئی دلہنوں کو شرم میں اس قدر زیادتی کرنا کہ چلنا پھرنا یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا عیب سمجھنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی اس میں ڈال دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ادھر منہ کرو، اور پھر ان کے سامنے اور ان کے پیچھے پانی چھڑکا، اور پھر دعا کی کہ الہی ان دونوں کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگایا اور یہی عمل ان کے ساتھ بھی کیا، مگر پیٹ کی طرف پانی نہیں چھڑکا۔ ہندوستان میں ایسی بری رسمیں ہیں کہ باوجود نکاح ہو جانے کے بھی دولہا دلہن میں پردہ رہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ بسم اللہ، برکت کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نکاح کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد عشاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور برتن میں پانی لے کر اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دعا کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے پیچھے حکم فرمایا کہ اس کو پئیں اور وضو کریں۔ پھر دونوں صاحبوں کے لیے طہارت اور آپس میں محبت رہنے کے اور اولاد میں برکت ہونے کی اور خوش نصیبی کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ آرام کرو۔ اور جہیز حضرت سیدت النساء کا یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 چادر یمانی جو سوسی کے طور پر ہوتی تھیں اور 2 نہالی یعنی بستر جن میں السی کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 4 گدے اور 2 بازو بند چاندی کے، اور 1 کملی اور 1 تکیہ اور 1 پیالہ اور 1 چکی اور 1 مشکیزہ اور پانی رکھنے کا برتن یعنی گڑھا، اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی آیا ہے۔ اور اس جہیز سے متعلق یہ بھی ہے کہ یہ جہیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا، اس میں سے بعض چیزیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دی ہوئی تھیں، اور یہ جو چکی اور مشکیزہ وغیرہ ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس جہیز میں دینے کے لیے کیا ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ ان کے پاس ایک زرہ ہے، تو لہذا آپ نے فرمایا کہ وہ زرہ لے جا کر بازار میں بیچ دو۔ جب انہوں نے زرہ بیچی تو اس سے جو پیسے حاصل ہوئے اس میں سے یہ جہیز خریدا گیا تھا۔ بیویوں جہیز میں تین باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اول اختصار کہ گنجائش سے زیادہ تردد نہ کرو، دوسرے ضرورت کا لحاظ کہ جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ دینا چاہیے، تیسرے اعلان اور اظہار نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ سلوک و احسان ہے، دوسروں کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو ابھی بیان ہوا تینوں باتیں ثابت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اس طرح تقسیم فرمایا کہ باہر کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے اور گھر کا کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے۔ نہیں معلوم ہندوستان کی شریف زادیوں میں گھر کے کاروبار سے کیوں عار کی جاتی ہے، آج کل تو لڑکیوں کو اسکول بیٹھا دیتے ہیں، لکھاتے پڑھاتے ہیں اور ڈگریاں دلا دیتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھرداری، سلیقہ، تہذیب، کھانا پکانا جو عورتوں کے اصل کام ہیں، سینہ پرونا، کپڑوں کی قطر بیوند کرنا، ان کے پیوند لگانا، ان کو ٹھیک کرنا، کچھ بھی نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جھگڑے، نہ چاہتیاں اور بے برکتیاں ہیں، نہ سلیقہ ہے، نہ تہذیب ہے، اور نہ ہی گھرداری کا طریقہ آتا ہے، جو اصل عورتوں کے کام ہیں وہ ان کو آتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھا لکھا کے بیٹھا دیا تو ایسی پڑھی لکھی اور عورتوں کو پھر رشتے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں جو ہیں پڑھ لکھ کے اور پڑھا لکھا دیا ان کو، اور بعضی جو بے پردہ ہیں وہ جاب بھی کرتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، اور رسوا ہوتی رہتی ہیں، بیچاری ادھر گر گئیں ادھر گر گئیں۔ اور ایسی اکثر ہم نے، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ اسپتال میں کام کرنے والی بہت سی ڈاکٹرنیاں ایسی ہیں جن کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا جس میں یہ سامان تھا، کئی سا جو کی روٹی پکی ہوئی اور کچھ خرمے یعنی تازہ کھجور، کچھ مالیدہ۔ بس ولیمہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بلا تکلف اور بلا تفاخر، اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہو اپنے خاص لوگوں کو کھلا دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مہر 500 درہم یا اس قیمت کے اونٹ تھے جو ابو طالب نے اپنے ذمے رکھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر کوئی برتنے کی چیز تھی جو 10 درہم کی تھی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نکاح اور ان کے مہر بتائے جا رہے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم تھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 دینار تھے جو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے ذمے رکھے، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم تھا، اور ولیمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ جو کا کھانا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جحش کے ولیمے میں ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور گوشت روٹی لوگوں کو کھلایا گیا تھا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دفعہ جو کچھ صحابہ کے پاس حاضر تھا سب جمع کر لیا گیا، یہی ولیمہ تھا۔ یعنی صحابہ اپنی اپنی چیزیں لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس کھانے کی جو اشیاء ہوں وہ لے آؤ، تو جو کچھ وہ لے آئے اسی سے ولیمہ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ، وہ خود فرماتی ہیں کہ نہ اونٹ ذبح ہوا نہ بکری، سعد بن عبادہ کے گھر سے ایک پیالہ دودھ کا آیا تھا، وہی ولیمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ اپنے نکاح اور شادیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے بھی اس سادگی کے ساتھ کام کیا تو ہمت کی بات تو ہے، جو لوگ رسومات میں پھنسے رہتے ہیں، برادری کا خوف رکھتے ہیں، معاشرے کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ پوچھو نہیں کس قدر پریشانی، اور شادی کیا ہوتی ہے، ایک عذاب ہوتی ہے، بہت ہی تکلیف دہ مراحل آتے ہیں اس کے اندر، اور جن لوگوں نے ہمت کر کے سادگی سے کام لیا وہ اس قدر خوش ہیں کہ ان کو خود یقین نہیں آتا کہ اتنی سادگی سے بھی شادی ہو سکتی ہے جس کو لوگ کوہ گران سمجھتے ہیں. اور آج کل تو کچھ حد نہیں ہے, لاکھوں کیا کروڑوں کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ کروڑوں روپیہ شادی میں خرچ کر دیتے ہیں. مظاہر حق شرح مشکات شریف سے, رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع شہوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله ومن ريح المسك, والصيام جنة, واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب, فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے, اس طرح کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر روزہ کہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, یعنی روزے کی جو جزا ہے بدلہ ہے اسے میں ہی جانتا ہوں اور وہ روزے دار کو میں خود ہی دوں گا, اس بارے میں کوئی دوسرا فرشتہ بھی واسطہ نہ ہوگا, کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف میرے ہی لیے چھوڑتا ہے. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی تو روزہ کھولنے کے وقت اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت. یاد رکھو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ لطیف اور پسندیدہ ہے, اور روزہ سفر ہے یعنی ڈھال ہے. لہذا جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو تو وہ نہ فحش بات کرے اور نہ بےہودگی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے, اور اگر کوئی نادان جاہل اسے برا کہے یا اس سے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. اس حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کا ثواب خود ہی بڑھاتے رہتے ہیں اپنے فضل سے, یہاں تک کہ اس کے اخلاص اور اس کی مشقت اور مجاہدے کی برکت سے جتنا اس میں مجاہدہ ہوگا, جتنا اخلاص ہوگا, جتنی محبت کے ساتھ اس نے عمل کیا ہوگا, اتنا ہی زیادہ اس کو نیکیاں مل جائیں گی, اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی قدر فرماتے ہیں اور اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. لیکن بتلایا کہ اس روزہ جو ہے یہ ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ یہ محض اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جو جن کا ظاہر بھی ہے, مثلا نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے, تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو سنائی دیتا ہے نظر آتا ہے, خیرات کرتے ہیں وہ بھی بعض اوقات نظر آ جاتی ہے, لیکن روزہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ چیز ظاہر نہیں ہوتی اور یہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے. اور پھر یہ عبادت اچھی خاصی مشقت کی ہوتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دینا اور جو خواہش ہے اپنی اس کو دبا دینا, تو یہ بہت ہی خاص عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد پسند ہے. اور محققین نے لکھا ہے کہ اس میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مشابہت ہو جاتی ہے, کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں, تو یہ بندہ جو ہے اس کو اس سے مشابہت ہو جاتی ہے, کھانا پینا وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. لہذا یہ اس قدر عظیم الشان عبادت ہے اور اس سے طہارت نفس بھی عطا ہوتی ہے, تو یہ بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی طور پر فرمایا کہ اس کی جزا تو صرف میں ہی دوں گا, کیونکہ اس نے میرے لیے اپنی شہوتوں کو اور کھانے پینے کو چھوڑا. اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں کہ جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت جو خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا, اور پھر اس کے بعد جب کھانا یا ٹھنڈا پانی یا شربت ملے گا تو واقعی اس کو خوشی ہوگی, ظاہری خوشی بھی ہوگی, لیکن اس میں ایک باطنی خوشی بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے ایک عبادت کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کے تکمیل کی اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ عبادت کی اور اس کی تکمیل ہو گئی ہے, تو اس کے اختتام پر جو تکمیل کی خوشی ہوتی ہے یہ اس کے لیے خوشی اصل باطنی خوشی ہوتی ہے جو اس کی فرحت کا باعث ہوتی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب بندہ اپنے محبوب پاک سے ملے گا, جبکہ اس نے کبھی دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کے لیے تکالیف اٹھائیں, دین پر چلا اور نماز روزے اور زکوٰۃ اور تمام احکامات کی پابندی بغیر دیکھے گی, صرف اللہ اور رسول پر ایمان لے آیا, قرآن و حدیث پر ایمان لے آیا اور اس نے نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو اب جب یہ ساری زندگی اس نے جس محبوب کے لیے یہ مشقت اٹھائی اور جس محبوب کے قوانین کی اطاعت کی, اب اس سے ملاقات ہو کے کیوں نہ خوشی ہوگی. تو یہ خوشی سب سے زبردست خوشی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے بہرہ ور فرمائے. اور اس کی ایک اور خصوصیت روزے دار کی کہ یعنی یہ روزہ ایسی چیز ہے, اتنا محبوب ہے اللہ پاک کو کہ روزے دار کے منہ میں جو ایک خاص بو پیدا ہو جاتی ہے, یہ بیماری کی بدبو نہیں جو دانتوں میں خرابی کی بدبو ہو جاتی ہے, یہ وہ نہیں ہے, بلکہ پیٹ میدا خالی رہنے سے ایک خاص قسم کی بو جو ہے وہ منہ میں پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مشک یعنی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ سب روزے کی خصوصیات ہیں. اور ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ روزہ ڈھال ہے, یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو لاشعوری طور پر یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے حلال کھانا پینا چھوڑ دیا, تو پھر گناہ سے اس کو بچنے میں اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں اس وقت حرام ہیں کھانا پینا, تو جو حرام کی ہوئی چیزیں ہوں گی اس سے کس قدر بچنا چاہیے. تو لہٰذا روزہ رکھنے کے بعد یہ ایک ڈھال بن جاتا ہے روزہ بندے کے لیے کہ وہ گناہوں سے بھی بچنا شروع کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ اس کی ایک خاصیت یعنی روزے کو خراب کرنے والی چیز وہ جھگڑا, بدزبانی کرنا, جھگڑا کرنا, گالم گلوچ کر دینا, بے جا غصہ کر دینا. لہٰذا یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو روزے سے ہو اس کو چاہیے کہ وہ تحمل کے ساتھ رہے, اگر سامنے والا اس سے کوئی جہالت کی بات کرے, کوئی جھگڑے کی بات کرے, کوئی گالی دے دے, تو اس کو چاہیے کہ یہ خاموش رہے اور وہ روزے کا احترام کرے اور سامنے والے کو بھی بتلا دے کہ میں روزے سے ہوں, کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میرے ساتھ اس قسم کی بات کرو اور میرے ساتھ توہین آمیز سلوک کرو, کیونکہ میں روزے سے ہوں اور روزے سے جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ذمے میں ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنۃ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك كل ليلة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا, اور اعلان کرنے والا ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی اور ثواب کے طلبگار اللہ کی طرف متوجہ ہو جا, اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا, کیونکہ اللہ تعالی لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں. یعنی کہ یہ اعلان ہر رات رمضان کی ہوتا رہتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو اس مبارک مہینے کی برکت سے دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں, اور یہ اعلان ہر رات میں ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے رمضان مبارک کی خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین جو بندوں کو بہکاتے رہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ قید میں ڈال دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکیں اور ان کو روزے کے اجر و ثواب پورا پورا مل جائے, اور گناہ میں مبتلا ہو کر وہ اپنے روزے جیسی عبادت کو خراب نہ کر ڈالیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے. اسی طرح دوزخ کے دروازے جو بند کر دی جاتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، یعنی گناہوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اس طرح سے اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی نیکیوں اور توفیقات کے گویا دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه راويه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، روزے دار اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کہیں گے، چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات سے دن میں روکے رکھا، لہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما. چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. روزہ بھی شفاعت کا باعث بنے گا، کیونکہ اس میں انسان اپنی خواہشات اور کھانے پینے کی خواہشات اور ضروریات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، لہذا اس کے صلے میں جو ہے یہ روزہ اس کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا. اور اسی طرح سے قرآن پاک جو رات میں دن میں بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک، اور رات میں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے انسان اللہ کے حضور تراویح میں، تو پھر قرآن بھی اس کے صلے میں اس کی شفاعت کرے گا. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، لہذا جو شخص اس رات کی سعادت سے محروم رہا کہ اسے پوری رات یہ کم سے کم رات کے کچھ حصے میں بھی جاگنے اور عبادت خداوندی میں مشغول ہونے کی توفیق نہ ہوئی تو وہ ہر سعادت و بلائی سے محروم رہا، اور یاد رکھو کہ شب قدر کی سعادت سے بد نصیب ہی محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہم سب کو بچائے، اور ان لمحات کی خصوصاً شب قدر کی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اتنی مختصر سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظیم الشان اجر و ثواب کیے کہ یعنی خزانہ رکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی سی وقفے کے لیے، چھوٹے سے وقت کے لیے آدمی اتنی بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے تو پھر اس کی محرومی میں کیا شک ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اس تمام زندگی کے ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اور جیسا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، تو یہاں محنت ہی محنت کرنی ہے، اور آرام اور آسائش اور عیش و عشرت ہمارا آخرت میں ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنی آخرت ہی کو بنانا ہے، یہ دنیا میں ہم آئے ہی اسی لیے ہیں، تو پھر وہ فضول کاموں کی طرف توجہ کرتا ہی نہیں. ایک ہی کام اور ایک ہی مقصد، ایک ہی فکر اور ایک ہی دھن اس کو سوار رہتی ہے کہ ہم اپنی آخرت بنا لیں. جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی روایات میں کیسی کیسی حدیث ہیں جس کے اندر کس قدر فضائل ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال کے. ایک یہ تسبیح فاطمہ ہی کیسی بتا دی کہ دونوں جہان سے بڑھ کر اس کے اندر بھلائیاں ہیں، اور دو منٹ لگتے ہیں اس کے اندر، دو ڈھائی منٹ کے اطمینان سے اور استحضار کے ساتھ اگر یہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار، تو یہ اس طرح سے کس قدر بھلائی اور سعادت کی بات ہوگی. دو تین منٹ کے اندر یہ آپ کما لیں گے. اسی طرح کیسی کیسی دعائیں معمولی سی چھوٹی چھوٹی. آج بھی ہم نے ایک حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو انسان اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ کہے, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات دے دے, تو یہ 7 مرتبہ کہنا اس کے لیے جب بھی صبح کہے گا تو شام تک دوزخ سے حفاظت رہے گی, اور شام کہے گا تو صبح تک دوزخ سے اس کو حفاظت رہے گی. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور اجر و ثواب میں بے حد بھاری ہیں. اسی طرح سے یہ رات جو ہے اس میں پوری رات جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں, اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق تھوڑی سی تلاوت 4-6 رکعت تہجد کے پڑھ لیا اور توبہ و استغفار کر لیا, کچھ دعاؤں کا اہتمام کر لیا, کچھ درود شریف پڑھ لیا, تو اس میں ایک دو گھنٹے بھی اگر جاگ لیے اور پھر گناہوں میں مبتلا نہ ہو, فضول گوئی میں, غیبتوں میں اور فحش باتوں میں مبتلا نہ ہو, آپ سو ہی جائیں اور وقت پر اٹھ کے سحری کھائیں اور فجر کی نماز پڑھ لیں ٹائم سے, تو انشاءاللہ تعالی یہ پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی اور اس کی بھلائیوں سے انشاءاللہ سب بہرہور ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.